محمد ابن عثمان ابن سعید کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں بہت بڑا استثناء، اور انشاءاللہ اسی 13 دن کی محنتوں میں ایک دن اس کے حوالے سے بھی، لیکن غیبت صغرا میں جو امام کے چار نائب ان کے ذریعے سے جو ہمیں احکام دین ملے، وہاں اپنی جگہ ایک حکم شریعت تھی، یہ دعائے افتتاح غیبت صغرا میں خود امین الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبین الظالمین مدرک العارفین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطه وياسین ابی القاسم محمد محمد پیدا. اول تو یہی بات اس دعا کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی کہ یہ وہ دعا ہے جو اپنی غیبت صغرا میں زمانے کے امام نے اپنے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن صحیح کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو ادا کی. بس ایک بات اور میں دھوکا نہ ہو اس لیے اب کر ہوں کرتے اس کا آج موضوع نہیں. غیبت کبرا میں امام اگر اس انجام سے کسی کو پیغام دے تو اس کی شرعی زیادہ حیثیت نہیں بلکہ بہت سارے فتنے اور فساد پیدا ہو جائیں گے اگر اس چیز کو مان لیں کہ غیبت کبرا میں بھی امام کے رابطے لوگوں سے ہوتے ہیں جس میں امام احکام دین ادا کرتے ہیں. یہ جملہ وضاحت طلب ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور انشاءاللہ اسی 13 دن کی محنتوں میں ایک دن اس کے حوالے سے بھی. لیکن غیبت صغرا میں جو امام کے چار نائب ہیں ان کے ذریعے سے جو ہمیں احکام دین ملے وہ آخر اپنی جگہ ایک حکم شریعت ہے. یہ دعائیں ابتدا غیبت صغرا میں خود زمانے کے امام نے اپنے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن صحیح کے حوالے کی اور کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہمارے ظہور تک اس دعا کو ہر رمضان میں پڑھتے رہے. اور جیسا کہ بہت ساری روایتوں سے ظاہر ہے کہ جب کبھی امام کا ظہور ہوگا اس سے پہلے والا رمضان 3 مہینے تو بچتے ہیں ظہور کی تاریخ جو عاشورہ قرار پائی اس سے پہلے والے رمضان اتنی نشانیاں کھل کے آ جائیں گی کہ ہر سمجھدار کے لیے یہ سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اب امام آنے والے ہیں. تو ماہ مبارک رمضان اللہ کے بچے نے صغرا میں عطا ہونے والا تحفہ. لیکن ایک مکمل اس کے اندر پیغام بھی ہے خود امام کے حوالے سے بھی اور پروردگار کی اس ذات کے حوالے سے بھی جس حوالے سے میں بہت بدنا ہوں. اگرچہ میں نے کافی سالوں سے وہ قبر اور عذاب قبر پڑھنا چھوڑ دیا ہے لیکن اس سال پھر ایک مرتبہ پھر جا رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی شیخ گلزار صاحب حاجی صاحب یہ رہتا ہے کہ مولانا پھر ایک دفعہ آ جائیے میں یہاں پر ایسا ایک مرتبہ چیپٹر کلوز کر کے جاؤں. تو لیکن جب عذاب قبر کی بات مومنین کرام کے سامنے ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ایک جملہ تو ہر ایک کی زبان میں آ جاتا ہے کہ مولانا اللہ تو ارحم الراحمین. یہ عجیب نسخہ لوگوں نے اللہ کے ارحم الراحمین ہونے کا بنایا ہے. دو ہی جملے ہر ایک کو یاد ہے جی اللہ تو انتہائی رحمت کرنے والا ہے ماں سے زیادہ مہربان اور رسول خدا نے تو فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دی. تو یہ دو جملے اور ایسے عجیب ایسے حسین اتنے بہترین یہ دو جملے کہ یہ دو جملے یاد کرو اس کے بعد پوری شریعت عمر سے معاف ہو. نماز قضا کرو اللہ ارحم الراحمین, روزے نہ رکھو اللہ ارحم الراحمین, مومن کا حفاظت کرو اللہ ارحم الراحمین, امام کا حق ادا نہ کرو اللہ ارحم الراحمین, شرابیں پیو اللہ ارحم الراحمین, زنا کرو اللہ ارحم الراحمین, ڈاکا ڈالو اللہ ارحم الراحمین, احکامات شریعت کا مذاق اڑاؤ اللہ ارحم الراحمین, گھر میں تمہارے گانے بجانے کا ماحول اللہ ارحم الراحمین, بے حجابی اور بے پردگی تمہاری خواتین کا طریقہ بن جائے اللہ ارحم الراحمین. اب ایسا یہ جملہ مومن کے ہاتھ لگا ہے اللہ ارحم الراحمین کہ جس کے بعد اب کوئی واجب واجب نہیں رہا کوئی حرام حرام نہیں رہا. تو کیا یہی مطلب اللہ کے ارحم الراحمین ہونے کا؟ اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ آج پہلے دن اس کو چھیڑنا مناسب نہیں لیکن دعا ابتدا کا پہلا ہی جملہ کیونکہ ذات پروردگار کے یہ دونوں خصوصیات کو ایک ساتھ جمع کر رہا اور عجیب انداز سے اللہم انی افرد حسنا بے حمدی وانتا مصدد ان لسلات بے مندک و ایقن تو. لیکن بہت کم دعا میں لفظ ایقن آیا کہ مجھے یقین ہے انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ و اشد المعاقبین فی موضع النقال والنقام. اے خدا مجھے یقین ہے یقین بہت بڑی منزل منزلیں یقین ہوتی ہیں. ایک مومن کے اعتبار سے سب سے آخری منزل یقین ہے جس کے بعد پھر کوئی اور منزل نہیں. مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ شام غریبہ کی شورہ آفاق کو مجلس یقین سنی ولا قوانین کا ایک سلسلہ ہے جو انشاءاللہ ابھی چل کے آئے گا. تو اللہ ارحم الراحمین بھی ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں, اور اللہ اشد المعاقبین بھی ہے. کم از کم ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو گناہ کرے اور بھلائی کے ساتھ, گناہ کرے اور بےغیرتی کے ساتھ, گناہ کرے اور اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرے جن کے پاس توبہ کا کوئی تصور نہ ہو. ماہ مبارک رمضان پہلے قسم کے مومنین کے لیے مہینہ ہے, دوسروں کے لیے نہیں. جو اس مہینے کے اندر اللہ کی ساری رحمتیں اور برکتیں یہ کہہ کر طلب کریں گے کہ اے خدا واپس ہم نے سارا بال گناہ کیا, جب سینہ تان کر کہے گا کہ اے خدا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, نماز تھوڑی بھی مومن ہونے کے بنا میں رہا اور غیبتیں کی تو مومن ہونے کی بنیاد میں یہ مجھے اجازت نہیں ملی, اور حرام کام کرتا رہا تو اس لیے کہ میں نے امام کا کلمہ پڑھ لیا اس لیے مجھے کھلی چھوٹ. اس کے لیے ماہ مبارک رمضان میں کوئی مہینہ نہیں. ویسا ہی مہینہ ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو مولا کی روایت ملی کہ روپا سائن کتنے ہی ایسے روزے دار پورے مہینے ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو یہ دعا افتتاح کے حوالے سے ایک بہت مختصر سی گزارش ہے. یہ دعا افتتاح غیبت امام ظہور تک ایک بہترین تحفہ ہے اور درس ہے معصومین کا اپنے چاہنے والوں کے, جس کا آغاز ہی دین کے مکمل پیغام سے ہے کہ وہی ارحم الراحمین اور وہی سب خدا اور رحمت دینے والا. ہم دو الگ الگ خدا کے قائل نہیں کہ رحمت کا خدا الگ ہو اور رحمت کا خدا الگ, ایک ہی خدا ہے جس میں یہ دونوں خصوصیات ہیں. اور پھر آگے چل کر اسی پروردگار کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اپنی آخری حجت کو اس دنیا میں ظاہر کرے, وہ انشاءاللہ باقی بچے. الحمدللہ آج جب میں آیا تو پتا چلا کہ دعائے ابتدا کا سلسلہ یہاں پہ ابھی تک جاری, اور انشاءاللہ بھی ظہور امام کا یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا. یہ چیز اجتماعی طور پہ لوگوں نے جانا چاہیے. پھر ایک جملہ میں نے اور کہا تھا مگر دوسری بات جو بھول گئے, اور وہ یہ کہ ایک گزارش میں ہمیشہ کر کے گیا اور اتنا زیادہ میں نے اس بات کو دہرایا کہ بعض لوگ سمجھنے لگے کہ شاید مولانا تو مذاق کرتے ہیں یا شاید مولانا کا یہ اسٹائل تھی, لیکن ہر جگہ میں نے اس کو دہرایا. حتیٰ یہ کہ لاہور کی میری جو مجالس کسی بندہ مومن نے چھاپ دی ہے اس کی بھی پہلی مجلس کے اندر خطبے کے بعد یہی جملہ کہ اسٹریٹ سیکرٹری صاحب جتنا اپنے ٹائم میں آگے آئیے آپ آگے کر دیں. یہ ہمیشہ کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں, یہ بات لوگ بھول جاتا, اور میں نے اس کی وجہ سے بتایا کہ چلے وہ تعریف چھوڑ کر کے جس دن لوگ زیادہ آ جائیں تو میں تو دیکھ رہا ہوں, میں خود ہی آپ کو آگے بولا لوں, ورنہ آپ کی طرح آرام سے بیٹھ گئی اور میرے لیے بات وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ جھک کے دیکھنا مشکل ہوتا, تو مہمان جتنا زیادہ پیچھے بیٹھا ہو اتنا زیادہ مجھے آرام رہتا. یہ بات آپ بھول گئے لیکن کل نہیں بھول گئے. اور جیسا شریعت کا اصول یہ ہے, یہاں رکھیے گا یہ ساری چھوٹی چھوٹی کچھ مذاق کی باتیں بھی آگے چل بہت کام کی باتیں بننے والی ہیں ہمارے موقع. ہماری تاریخ کے ایک بہت عظیم مرجع شیخ مرتضی انصاری, بہت ہی عظیم مرجع بلکہ بعض اوقات انتہائی دکھ اور غم ہوا جب ان کا نام لینے کے بعد ذرا سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ہے کون. یعنی اتنا ہم اپنی تاریخ سے غافل ہو گئے کہ شیخ انصاری جیسے مرجع کے بارے میں سمجھانا پڑے کہ یہ کون. اچھا یہ ایک نام کے دو بہت عظیم مرجع گزرے, ایک سید ہے سید مرتضی اور ایک شیخ ہے شیخ مرتضی انصاری. ایک ہے بالکل شروع زمانے علماء متقدمین سید مرتضی, جن کے چھوٹے بھائی سید رضی نے نہج البلاغہ جیسا ایک صدقہ جاری اور عظیم کارنامہ دنیا کو دیا. مگر یہ دونوں بھائی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی عجیب شخصیت تھی, اشتہار کے علاوہ عرفانیات اور معرفت خدا کی. کچھ واقعات ان کے آگے آئیں گے تربیتی اولاد کے زمرے. یہ بات ہے تقریباً چوتھی صدی ہجری 436 ہجری میں شیخ سید مرتضی کا انتقال ہوا. آج 1428 ہے, پورے 1000 سال پہلے. وہ بھی بہت عظیم مرجع, مولا نے ان کو لقب دیا عالم الہدا, یہ ہدایت کا علم ہے, یہ ہدایت کا پرچم. اور دوسرے عظیم مرجع شیخ مرتضی. اچھا یہ بھی ایک اتفاق دیکھیں کہ ان مرجع کا بھی ایک بہت مشہور واقعہ اس حوالے سے جو آج کل لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ شکوک پیدا کیے جاتے ہیں مرجعیت کے حوالے سے. کیا ضرورت ہے مرجع,
خداؤں کا مسئلہ، فوڈ پوائزنگ کا مسئلہ، پانی چھینکنا کوئی نئی بیماری نہیں تھی. اب جب گھر والوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ رہا ہے، اپنی جگہ یہ واقعی آگے چل گیا. مجتہدین میں اختلاف جو ہوتے ہیں اس میں بھی تفصیل آئے گی، صرف دلیل بنے. اور ہمارے اور شیخ نزول صاحب کے جو 14 دن کا ایک ٹکراؤ رہے گا اس کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوں کہ گھر والوں نے دیکھا کہ آخری وقت قریب آ رہا ہے تو کیا حکم اسلامی. ایک ہی چیز تو واجب ہے اس وقت کہ مرنے والے کو قبلہ بدلنا. چنانچہ گھر والوں نے شیخ مرتضیٰ مرتضیٰ انصاری کو قبلہ بدل لیا. اب یہ سکرات کے عالم میں، نظر کے عالم میں، روح نکلنے کے عالم میں، جس کے اندر آدمی 2 منٹ اس دنیا میں ہوتا ہے، 2 منٹ خوشی موت کی خوشی، پھر آنکھیں کھولی ہوش آیا، پھر موت کی خوشی. گھر والوں نے اپنے واجب پہ عمل کر کے ان کو قبلہ رکھ لے گئے. کچھ جگہوں پر قبلے کی جانب دیکھنا واجب، لے جانا واجب، کچھ جگہ بہتر ہے، کچھ جگہ حرام. اب جو دعا پتا پڑتے ہو بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، لیکن وقت آخر تو واجب ہے مرنے والے کو قبلہ رخ لے گا. شیخ مرتضیٰ اس وقت خوشی کے عالم میں سکرات ہوا، اتنا واقف بولے جیسے ہی آگے کوئی بھون رخ بدل. گھر والوں نے دیکھا موت کے وقت تو مردہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. گھر والوں نے واجب کا انہوں نے دوبارہ قبلہ رخ کی. اب ایک عجیب منظر ہوگا، اگر بچپنے میں کبھی آپ نے میگزین سے کھیلا یا ابھی بھی اگر آپ کے پاس کہیں قبلہ نما قطب نما ہو، آپ نے ادھر گھمایا اس کی سوئی ادھر گھوم، آپ نے یوں کیا میگنیٹ تو اس کی سوئی دوبارہ تھا، تو آپ ایک عجیب تماشا بنا. گھر والے کو قبلہ رخ لیتا ہے ان کی آنکھ کھلی کہ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا، قبلہ رخ لیتا ہے قبلے سے ہٹا، قبلہ رخ لیتا ہے قبلے سے ہٹا. گھر والے چکا مرنے والا بھی کوئی عام مومن نہیں، عالم مشتہد مرجے تمام مرجے کو ساتھ. اب جو ایک بات گھر والوں نے قبلہ رخ لٹایا وہ ہٹے، گھر والوں کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ شرعی ہے، ہمارے لیے ان کو قبلہ رخ لٹانا حرام. تو جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی شیخ انصاری اور اپنا رخ چینج، گھر والے قریب اور کہا کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، جو تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، تم پر واجب ہے یہی کر. تو پھر آپ جو ہمارے عمل کی مخالفت کرتے ہیں آپ کھولتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو پھیر لیتے. کہا ڈائریا کی وجہ اس وقت میرے بدن سے وہ نجاستیں نکل رہی ہیں، جس حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے مجھے پتا ہے کہ میرے بدن سے وہ نجاستیں نکل رہی ہیں کہ قبلہ رخ ہونا حرام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو قبلے سے آتا ہوں. اور تم میرے آخری وقت کو لے کر تم پر واجب ہے وہ یا قبلہ رخ میں جاؤ، میں اپنے واجب پر عمل کروں گا، تم اپنے واجب پہ عمل کرو. یہ منزل آتی ہے جہاں ایک وقت میں ایک موقع پر دو الگ الگ احکام بنتے ہیں. تو اس کے سیکورٹی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ مجمع کو قریب بلائیں، بیٹھے تھے اس کے سیکورٹی ان کی ذمہ داری، اور میری ذمہ داری ہے مجمع کو دور دور کرو جب تک نیا مجمع نہ آئے، لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو یہ دو ذمہ داریوں کی درمیان آپ کے اعلانات بھی سنتے رہیے گا اور مرجعیت کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات اختلاف اس لیے ہوتے کہ دو الگ الگ ذمہ داریاں آتی ہیں، جس کی ایک بہترین مثال اسی ماہ مبارک کے رمضان میں پیدا ہونے والی ایک عظیم شخصیت، اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں دنیا سے گزرنے والی دوسری عظیم شخصیت، ایک مولا کی سیرت ہے اور ایک ان کے بیٹے حسن مصطفیٰ کی سیرت. وہ مولا کی سیرت ہے کہ ایسی سوکھی روٹی کھاتے ہیں جو محاورتن کہا جاتا ہے کہ گھٹنے کا زور لگا کے ٹوٹے تو ٹوٹے. تاریخ میں اس طرح تو نہیں ہے کہ محاورتن کتنی سوکھی روٹی. اور ایک وہ حسن مصطفیٰ کا دسترخوان ہوتا جس پہ اس انداز سے دنیا بھر کی نعمتیں لا کے رکھی جاتی ہیں کہ باہر سے آنے والا مہمان جتنا کھا رہا ہے وہ کھا رہا، تھوڑی سی روٹیاں تھیلی میں جمع کر رہا. اور حسن جب اس کو مسکرا کے کہتی کہ تیرا جتنا جو چاہے کھا، جتنا منافق اور وہ حصوں کے لیے کھلا ہوا تھا، یہ ان کے زمانے کی مسئلہ ہے، وہ ان کے زمانے کی مسئلہ ہے۔ اور خود میرے مولا ہی کا مشہور واقعہ کہ ایک آدمی نے بڑی شاندار کوٹھی بنائی، اس کی ضرورت سے زیادہ، تو اسے جا کے مولا نے ڈانٹا، نیجر والا کا میری کا پورا خطبہ علائے حارثی کے بعد میں۔ اور جب پتا چلا کہ اسی کے چھوٹے بھائی نے اتنی سادہ زندگی اختیار کی ہے کہ گھر چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے جھگی بنا کے وہاں رہنے لگا، تو علی نے جا کر اس کو بھی ڈانٹا، اس نے بہت شاندار کوٹھی بنائی تو اس کو بھی ڈانٹ پڑا، اس نے بہت ہی سادہ مکان بنایا تو اس کو بھی ڈانٹ پڑا۔ کہا نہ یہ اسلام ہے نہ وہ اسلام، بلکہ اس آدمی نے جملہ بھی کہہ دیا، کوٹھی والے کی زبان میں ہی تو جملہ نہیں آیا، جھگی والے کی زبان میں آیا، مولا میں وہی کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو گھر میں دیکھا۔ اور یہ بہت اہم جملہ ہے، آگے چل کر پہلی تقریر میں عموماً کچھ ایسی تمہیدی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کو رب دے کر آگے کی مجالس ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اہم جملہ ہے کہ جب اس دوسرے آدمی نے کہا مولا، پہلا یہ نہیں کہہ سکتا، دوسرا کہہ سکتا، مولا میں نے وہی کیا جو میں نے آپ کو کرتے دیکھا، آپ کی غذا، آپ کا لباس، آپ کا روٹا مکان۔ آج مسجد کوبا کے پیچھے میرے مولا کا وہ چھوٹا سا مکان موجود، کہ جب لوگ دیکھتے یقین نہیں آتا کہ اس کے اندر کیسے ممکن ہے کہ میرے مولا رہتے، مولا کی 28 اولادیں رہتی، مولا کی 14 یا 15 ازواج ایک ساتھ اس گھر میں رہتی، اتنا چھوٹا مکان جس میں ہم اپنے نوکروں کو بھی آج ماضی اللہ نہ رکھیں، آج بھی موجود ہے۔ اس سے جان مجور کے نیس و نابود ہونے کے بعد زیارت کا وہ راستہ کھلا ہے، اور اس لیے بہت اہم پیغام بھی بنا، وہ ان شاء اللہ آگے آگے چل کے تو آپ کہیں گے مولانا پھر آج کی مجلس میں کیا آ رہا ہے، جو سب آگے کی مجلسوں میں آئے گی، آج کی مجلس میں بھی پیغام اپنی جگہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں۔ صدام کے واسطے جہنم ہونے کے بعد کربلا کی زیارت کا راستہ کھلنے کے اندر ایک اور بہت اہم پیغام، یہ وہ پیغام ہے جس کا ایک حصہ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا کہ 70 لاکھ لوگ چہلم کے موقع پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج میں 25 لاکھ آتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پیغام آپ کے گھروں میں ڈش اینٹینا کی شکل میں نظر آئے گا، کیبل ٹیلیویژن کی شکل میں نظر آئے گا، ایک بھی پیغام جس کا ایک چہرہ کربلا کے اندر 70,000 مومنین کی زیارت سے، اور اسی پیغام کا دوسرا پھر آپ کے گھر میں جیو ٹیلیویژن جس کو میں بڑا ٹیلیویژن کہتا ہوں، اور اس پنجاب کے باقی تمام ٹیلیویژن سے، یہ بہت اہم آج کے دور کا پیغام ہے۔ لیکن ایک تقریر کے بعد اتنا چھوٹا میرے مولا کا مکان کہ جو پہلے زیارت کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج بھی لوگ جا کے دیکھتے ہیں۔ تو دوسرے آدمی نے کہا مولا میں نے وہی کیا جو آپ کو کر کے دیکھا، ایک عجیب جواب مولا نے دیا۔ مولا نے جواب دیا تیری سیرت کا ہر حکم تمہارے لیے نہیں ہے، ہر چیز میں تمہیں علی کی نقل نہیں کرنا ہے، جو ان کے لیے بھی جنہوں نے یہ سنا تھا کہ علی میدان میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن سامنے آنے والے کے مقابلے میں تو تلوار چلا نہیں سکتے تھے، بھاگنے والے کے پیچھے بھاگ، اور جو بھاگ رہا تھا جب اسے لگا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے تو وہ گھبرا گیا، یہ ابھی تو نہیں ہو سکتے، پلٹ کے دیکھا کہ یہاں کوئی اور ہی اللہ نظر آیا، اور اس میں ایک مرتبہ الٹا معاملہ ہو، اب وہ پیچھے دوڑا چلا رہا ہے، اس کا پیچھا کرنے والے آگے آگے مولا کے قریب جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی علی نے کہا میری سیرت کا ہر پیغام تمہارے لیے نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی علی کا یہی پیغام ہے، علی کی سیرت کا ہر ہر واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ علی علائے حارثی نے مولا کے زمانے میں مولا کے گھر کو دیکھ کے گھر بنایا تو مولا نے ڈانٹ دیا، خالی ڈانٹا ہی نہیں، یہ بات تو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے میں امام کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور امام کہہ رہے ہیں جسے تو میرا راستہ سمجھ رہا وہ شیطان کا راستہ۔ اب یہ کون سا جائے کہ امام کی سیرت کے کون سے واقعے پہ ہمیں عمل کرنا واجب اور کون سا واقعہ ہمارے لیے نہیں ہے، اسی کا نام مسجد، اسی کا نام مشتہد، یہی پہ اشتہاد و تقریر کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ اشتہاد اور تقریر کو نکال دیں تو آپ کو ساری خرابی اپنی جگہ۔ ایک چھوٹی سی بات کی، جن کے پاس مرضی اور مستحد نہیں ہے وہ تڑپ رہے ہیں کہ دوبارہ اشتہاد کا دروازہ کھولو، وہ شرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے اشتہاد کا دروازہ کھولا تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے بند کیوں کیا تھا، اور جن کے پاس اتنی بڑی نعمت امام دے کر گئے جگہ خالی نہیں رہتی، جو مرضی کی جگہ ہے آپ نے اس کو نکال دی تو کوئی تو آئے گا اس جگہ کو بھرنے کے لیے جو آپ کو مسئلے بتائے، پھر وہ حالت ہوگی کہ جیو ٹیلیویژن کے پھر خدا کے لیے میں آپ نے دیکھا، پھر ایک ہندوستانی اداکار آپ کو بتائے گا کہ دین کیا، پھر ایک فلمی اداکار آپ کو بتائے گا دانا حرام ہے کہ حرام، ہر ایک کے ذہن میں وہ فلم تو ہے نا، ایک ہندوستانی فلم کا اداکار اللہ اللہ کے دن بھی اسلام پہ آنا، وہ آ کے بتا رہا ہے کہ واجبات کیا ہے، وہ آ کے بتا رہا ہے حرام کیا، 1400 سال پہلے تو ایسی جھوٹی حدیثیں بنائیں گے جس کی ایک مثال آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کی شکل میں دیکھی، مطلب آج ہماری آنکھوں کے سامنے جھوٹی حدیث بن رہی ہے، حضرت داؤد جانا گیا کرتے روایت کا لفظ کچھ اور ہے اس کو بدلا گیا اور ایسے چینل پہ بدلا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ دیہات کے چند آدمی بیٹھ کے دیکھ رہے، دنیا کے لاکھوں آدمی دیکھ رہے اور کسی میں کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا، بعد میں آپ نے نہیں سنیے کہ حدیث یہ تھی کہ حضرت داؤد کے کلام میں 100 میں تھا کہ حضرت داؤد کے کلام میں 7 ہوتا، اور 7 کا مطلب ہو گیا ہارمونیم، 7 کا مطلب ہو گیا وائلن، 7 کا مطلب ہوگا پیانو، 7 کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت داؤد اس طرح سے تو زور زبور کی دعائیں پڑھا کرتے تھے جیسے آج فلمی اداکار پورے آج پچھلا کے ساتھ اچھلتا کودتا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا، ہزاروں مسلمانوں کے سامنے ہو رہا، لیکن کیا نتیجہ نکلے گا؟ جنہیں اس وقت مولا کا دامن چھوڑا تو کیسے کیسے بدترین انسان ہاتھ لگے، آج اگر ہم مدیت کی مخالفت کریں گے تو اور کوئی نقصان ہو گیا نا، سب سے پہلا نقصان ہمارے پاس ہی آئے گا، مگر اس کی وضاحت چند دنوں کے بعد، کل کی بات نہیں کر رہا، چند دنوں کے بعد، یہ بات کیوں آ گئی؟ یہ صرف ایک جملے کی وجہ سے آ گئی، مولا کے ایک صحابی مولا کی سیرت کی کاپی کی تو نہیں روکتی، روکتی چاہے دین زندگی کا ہر واقعہ لے لیے جائیں، یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سا واقعہ ہمارے لیے کون سا واقعہ اپنے لیے، کچھ چیزیں صرف ایمان ہی کی شان پہ سجتی ہیں، ہم آپ اس کی نقل کریں تو ہونی کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے مرضی کی ضرورت پڑتی ہے مدد، مدد سوال یہ کہ سارا سال تو آدمی اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے دین کی جانب توجہ دینے، ایک ماہ مبارک کے رمضان اللہ نے ایسا دیا کہ ابھی بھی مسلمان ملکوں اتنا ماحول بدل جاتا کہ آپ کے پاس دین کو سمجھنے کا موقع ملتا، کیا اسے بھی گپ شپ میں، کیا اسے بھی ہنسی مذاق میں، کیا اسے بھی افطار پارٹیوں میں، کیا اسے بھی ڈنر کے اندر اڑا دیا جائے، ایک جانب مولا فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں پورے مہینے کچھ نہیں ملتا صرف بھوک کر کے، آج کی حالت تو اس سے بھی خراب ہے، مولا کے زمانے میں اگر کوئی رمضان کو ضائع بھی کرتا تو بھوکا اور پیاسا تو رہتا تھا، آج تو یہ بھی نہیں، زیادہ ہی مشہور ہو گیا کہ رمضان میں لوگ بہت بھوکے رہتے ہیں، کہاں بھوکے رہتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھیے سال میں کبھی بھی آپ اتنا کھانا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے، ایک ناشتے کو 2 گھنٹے پہلے کر کے سہری کا نام دے دیا، رات کے کھانے ایک کے 2 بنا کے گاڑی الگ ہوتی ہے، رات کا کھانا الگ ہوتا، اور ایسے ایسے کھانے کہ ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا کہ رمضان کی تاریخیں گزرتی تھی تو ہائے کا وزن کم ہوتا، پینٹ ڈھیلی پڑنی پڑتی، 2 انچ تو کمر کم ہوتی، اور ایک آج ہے کہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ وزن بڑھتا، اتنا لوگ کھاتے ہیں کہ بھوکر پیاس بھی نہیں، لیکن چلے بھوکر پیاس بھی ملے تو رمضان کا مقصد بھوکر پیاس نہیں، قرآن کریم نے کہا اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا تقوا چاہیے، تقوا ملا کہ نہیں ملا، اور تقوی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے، یہ حدیث اگر اتنی اہم کہ اس کو پوری ایک تقریب کا عنوان بنانا، لیکن کم از کم آج شروع میں تو آ جائے تاکہ جو لوگ آج کے بعد کل سے نہیں آئے ایک حدیث سنتے جائیں، رمضان رمضان کس عبادت کا نام، کس مہینے کا نام، کس فضیلت کا نام، پہلے تو یہ یاد رکھیے اگر رمضان سے آپ ذرا بھی غافل ہیں تو وہ والی حدیث جو میں ہر سال پڑھتا ہوں، لیکن آپ 11 سال پہلے جب میں آیا تھا تب پڑھی تھی، 3 سال پہلے نہیں پڑھی، تو 11 سال تو بہت مدت ہے دوہرایا جا سکتا، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں داخل ہوئے، شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ ہے، پیغمبر اسلام کی روز آنا کی تقریر کا وقت، پورا مدعا پہلے سے آ کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی بڑی مسجد ہے اللہ کے رسول اپنے حجرے سے لے کے ممبر تک کے راستے کی جانب چل رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے حجرے بات سمجھانا مشکل ہوتی، مجمع میں مشکل سے دو یا چار آدمی ہوتے تھے، اب تو ماشاء اللہ 90% مجمع واپس. تو اگر آپ کسی جاننے والے کے ساتھ کبھی حج اور عمرے میں گئے تو آپ کو وہ راستہ دکھایا جائے. جو پلر ہے نا، پلر پہ خاص انداز کے پتھر لگے، جو پلر پیغمبر کا راستہ، جس کو پکڑ پکڑ کے پیغمبر ممبر تک جاتے، آج بھی اس کے اوپر ترکوں کے بنائے ہوئے وہ نشان لگے. یہ رسول کے گزرنے کا راستہ ہے، لوگ وہاں نہیں بیٹھتے. پیغمبر اس راستے سے جو آج بھی موجود، میں تو اپنے حاجی ساتھیوں کو اکثر کہتا ہوں، پچھلے ایک مرتبہ اس راستے میں جائیں گے، پیغمبر کی سنت کی پیروی کریں، ممبر تک وہ راستہ جاتا. پیغمبر ممبر پہ پہنچے، ممبر میں تین سیڑھیاں، پہلی سیڑھی پہ پیغمبر پہنچے اور دوسری سیڑھی پہ جانا، ایک بار رکے آسمان کی جانب دیکھا اور پیغمبر نے فرمایا آمین 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 یا رب العالمین. دوسری سیڑھی میں پیغمبر رکے، آمین 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 یا رب العالمین. تیسری سیڑھی میں قدم رکھا، رکے، آمین 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 یا رب العالمین. اس کے بعد وہ جو سب سے اوپر ممبر کی جگہ ہو گئی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں عائشہ ممبر، وہاں جا کے بیٹھے. اب پیغمبر کو اپنا خطبہ شروع کرنا ہے، لیکن مجمع بیچے ہیں. پیغمبر نے مسکرا کے دیکھا، کہا کیا بات، آج تو لوگ خاموش نہیں بیٹھے، کس بات کی بے چینی؟ سارے مجمع نے کہا یا رسول اللہ، ہم کتنے سالوں سے آپ کو اسی ممبر پہ اسی طریقے سے آگے دیتے، آج تک کبھی آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. آج پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ممبر کی ہر سیڑھی پہ رکے آپ نے آمین کہا، تو اس کی خاص وجہ. اور ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ کے زمانے میں شریعت بند رہی تھی، تو اسی طرح احکام آتے تھے کہ آج تک ایک بات نہیں ہو، آج ایک حکم آتا، اب یہ چلے گئے، کل ایک نیا حکم آ گیا، وہ چلے گئے. تو لوگ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آج سے کوئی نیا حکم آیا کہ ممبر پر جانے والے کو آمین کہہ کے جانا یا آج تو خاص بات؟ اور اسی وجہ روکے ایک بات کہ کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں شریعت بند رہی، تو جب تک کہ آپ کو رسول اللہ کی زندگی کے آخری سال کے واقعات پتا نہ چلے، کسی ایک واقعے کو سن کے نہ چاہیے کہ دیکھیں یہ حلال ہے یا حرام. بہت ساری چیزیں پیغمبر کی زندگی کے شروع میں حلال کی بات میں حرام ہو. سود کتنا بدترین گناہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ سود لینے والا اللہ سے جنگ کرتا. اور عام طور پر معصومی آیت تفسیر والا کس انداز کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، مگر سود کے گناہ میں یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں ماں کے ساتھ 70 مرتبہ پہلے حرام کرنے کا گناہ کم، اور سود لینے اور دینے کا گناہ زیادہ. آج لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہم کام کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ سود لے نہیں اور دے نہیں، اور اس سود کے اندر بینکنگ کا سود بھی آ جاتا. لیکن اس کو یہی ہوگی، اگر کوئی رسول اللہ کی زندگی کے شروع کے 20 سال میں سود تو جا کے بالکل آخر میں حرام ہوا تھا، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں آخری حد میں حرام ہوا تھا، آخری حد کے خطبہ حجت الوداع میں پیغمبر نے کہا آج سے سود مکمل. تو پہلے 20 سال دیکھے اور یہ نتیجہ نکالے جانے سود حلال غلط، لیکن یہ غلط نتیجہ لوگ دانے میں نکال لیتے. جیسے آپ دوڑے دوڑے آئے، ہمارا نا دانا حلال ہے، مولویوں نے گھر والا کہہ دیا بھی رہا. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل؟ کہا جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے کی بچیوں نے پیغمبر کے استقبال میں گانا گایا تھا، اور پیغمبر خاموش دیکھتے رہے، اس کا مطلب یہ کہ حلال. گانا تو بہت چھوٹا بولا، شراب کے مقابلے، سود کے مقابلے، اتنے بڑے بڑے گناہ جب رسول اللہ مدینے آئے تھے اس وقت تک حرام نہیں ہوئے. تو رسول اللہ کے لیے بھی جملہ یاد رکھیے، سیرت رسول کا پاکیا سب کے دوڑیے سے نہیں، جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری واقعہ ہے، اس کے بعد رسول نے اس میں تبدیلی نہیں کی. فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ سے پہلے میت کو جس طرح کا ایک تھا، فاطمہ بنت اسد کی جنازہ نماز نہیں، جنازہ اٹھانے میں پہلی بار یہ سن رہا تھا کہ چاروں طرف جنازے میں گھومنا، پہلے آگے پھر پیچھے پھر دائیں پھر بائیں، سارے احکامات کسی طرح رفتہ رفتہ. بلکہ جب رسول اللہ مدینے آئے تو ہر نماز دو رکعت ہوتی تھی، ظہر بھی عصر بھی عشاء، مولا حسین کی ولادت کے بعد دو رکعت کی نماز چاہ رہے تھے کوئی. تو شروع شروع کے واقعات دیکھ کے تو غلط نتیجہ نہ نکال. اور جب پیغمبر نے دو نماز کو چار کی، یا رسول اللہ یہ صرف آج کے لیے حکم ہے کہ آئندہ کے لیے، کار کے قیامت کر کے، تو لوگوں اس زمانے کے مومنین کی ایک عادت، جب پیغمبر کو کوئی نئی بات کرتے دیکھتے تو پوچھ رہے تھے یہ خاص آج کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ یا رسول اللہ کتنی بار اس ممبر پہ آتا ہر سیڑھی میں رک کے آگے نہیں کرا؟ اور یہ کوئی آج خاص بات ہے جب ہمیشہ کے اسلام کا حکم آتا کہ عالم اور خطیب جب ممبر پہ جائے آمین کر دیا؟ پیغمبر کا نہیں اس کا ممبر سے وہ تعلق ہی نہیں. تو یا رسول اللہ پھر آج آپ نے یہ طریقہ درست کیا تھا کہ کیسے میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, میں نے دیکھا کہ آسمان سے اتر کے جبرائیل آ رہے ہیں مدینے کی مسجد میں آئے تھے, ہر لوگ جبرائیل کے آنے کا راستہ بنا. دیکھیے ایک تو میں نے کہا رسول اللہ کے محراب اور ممبر پہ جانے کا راستہ, اس طرح جبرائیل کے آنے کا بھی راستہ, اور ایک نہیں دو راستے. جبرائیل کبھی وحی لے کے آنے والا راستہ مقام جبرائیل, کبھی بغیر وحی کے آنے والا راستہ باب جبرائیل. پیغمبر نے دیکھا کہ جبرائیل آسمان سے آ رہا ہے, اور پیغمبر مجمع سے کہتے ہیں مجمع تو جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتا, صرف ایک دن دیکھ سکتا جس دن جبرائیل ایک صحابی رسول کی شکل میں آتے ہیں. وہ تو بہت کم یا رسول اللہ, جبرائیل نے رسول کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ اللہ نے یہ حکم لے کے آیا کہ لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس پر جو اپنے بوڑھے والدین کو پالے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ میں جہنم حرام نہ کروا. والدین اور بوڑھے والدین میں بہت بڑی برکت آپ کے لیے, ایک لفظ میں اس لیے کہتا ہوں جس کی تشریح کا موقع نہیں, یہ رحمت خدا کا ڈش اینٹینا آپ کے گھر میں ہے, آپ کی بوڑھی ماں آپ کے بوڑھے باپ. لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس پر, اللہ کہہ رہا میری لعنت جس کو بوڑھے والدین مل گئے پھر بھی وہ اپنے آپ میں جہنم کو حرام نہ کرا رہے. بہترین طریقہ ہے جہنم حرام کرانے کا والدین کی خدمت کی. خالی اللہ جبرائیل ہی نے پیغام نہیں دیا, پیغمبر نے بھی فلک کی آمین 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 کہا, ایک ہر اللہ کا پیغام تھا. لیکن پیغمبر کا آمین کہہ دینا اس کو کتنا یقینی پیغام بنا تھا, جس دعا کے آخر میں رسول کہہ دے آمین اس دعا کی قبولیت میں بھی شک. آج جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی میں قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اور اللہ نے تین لعنت کی اور بھیجوائی, لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس کے اوپر جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور پورا مہینہ گزار کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے, اللہ کی رحمت و برکت ہاتھ نہ پائے. ایک رمضان آپ کو اور مل گیا, اگر ابھی بھی کوئی کمی ہے تو یہ ہے آپ کے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ اور اللہ کی رحمت و برکت کا مہینہ. افطار پارٹی میں اڑا دیے, ٹیلیویژن دیکھنے میں گزار دیے, دوستوں کے درمیان گپ شپ میں, یا کراچی کے مومنین کہتے مولانا جو تقریریں کرانا افطار سے پہلے کرا لیا, پیٹ میں دیوارا گیا گھر میں نکلنے کا دل نہیں جاتا, کیا اس کا نام میں رہوں گا؟ لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے, اللہ کا لعنت کہنا ہی کافی. مگر جب پیغمبر نے آمین 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 کہہ دیا تو اس دعا کو یقینی دعا بنوا دی. گھر کے میرا جو ٹاپک تھا اس کے بعد میں ابھی پوری ہو گئی, لیکن آخری جملہ بھی کہہ دیا اور لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس پر اللہ کی جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجوا رہا ہوں, اے حبیب لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس پر جو تمہارا اور تمہاری آل کا نام سنے اور پھر بھی گرو کے لیے اپنی زبان کو
جو
اس دعا کا خلاصہ کیا؟ دعا میں صرف دو چیزیں آپ نے اللہ سے مانگی، دعا کہتے ہیں کسے مانگنے، اس پوری دعا میں آپ نے صرف دو چیزیں مانگی، ہاں وہ جو ابھی اور جب یہ کام والا میں بھی ایک آدمی تھا تو آپ بتایا کہ اللہ ہم آپ کے لیے قبول شروع، اس کے اندر شروع سے آخر تک آپ نے 18 چیزیں مانگی، مگر یہاں یہ یادی کو یا قبول میں آپ نے صرف دو دعا تھا، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر رمضان کی عظمت بتائی، آدھا شہر افضل تو وہ کرم تو وہ شرم تو وہ فضل تو وہ شروع، پھر رمضان کی تاریخ بتائی، یہ وہ مہینہ جس میں روزے واجب ہو، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہو، یہ وہ مہینہ جس میں شرف قدر ہے، ماننے کی کوئی چیز نہیں ہے، رمضان کی تعریف ہو رہی، مانگنے کی فرق صرف دو چیز، بیاں بن بننے والا جو مننے والے کا من نہ آئے گا، صرف دو چیزیں مانگی، آئے وہ دان جس پر کوئی احسان نہیں کرتا، تو مجھ پر احسان کرو، دو چیزیں مانگی، فضا کر رہا بچی بنا نار واپ سے لے چل جہنم کی آگ میں آزاد کر دے، جنت میں مجھے داخل کر دے، 150 مرتبہ ماہ رمضان میں آپ کی زبان پر یہ دعا اسلام نے جاری کروائی، ایسی بچی بچی لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے، یہ 11 مہینے پھر یہ دعا سامنے بھی نہیں آتی، اگلے رمضان میں پہلے بھی نہیں آتی، کہ رمضان کا مقصد قرآن میں کہا لعلکم تتقون متقی بنو، ذرا اپنے نام کا پیغام ملا متقی بننا، دعا نے اور واضح کیا متقی کسے کہتے ہیں، جو جہنم کی آگ سے بچی اور جنت میں جا، یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، یہ دو الگ الگ باتیں، بہت سے لوگوں کو جنت واجب ہے لیکن جہنم سے آزاد نہیں ہے، پہلے جہنم جائیں گے پھر جنت میں آئیں، ہر شیعہ اہل ہے جنتی، مگر ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں پہلے جہنم میں عذاب برداشت کرنا پھر جنت میں آنا، تو اگر کسی حدیث میں آ جائے کہ بھلا آدمی پہ جنت والی جو حسین پہ روئی اور اڑاس پہ جنت والی جہنم کا نام بالکل صحیح ہے، مگر جنت واجب ہے وہ الگ چیز، جہنم حرام ہے وہ الگ چیز، کتنے گناہگار ایسے ہیں جنت ان کا حق ہے لیکن پہلے جہنم میں جائے، تو خالی جنت والی ہونا کافی نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ جہنم حرام ہے لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں آئی، جتنے بھی غیر شیعہ غیر مسلم نیتیاں کرتے وہ کہاں جائیں، جہنم حرام ہو جائے گی، جنت میں آ نہیں سکتا جب تک یہ محبت اہل بیت نہ ہو، خاتم شاہی کے بارے میں کبھی کہ اس پر اللہ نے جہنم حرام کی، ایک حدیث ہے کہ جہنم میں ہوگا آگ اسے نہیں جلائے گی، ایک ہے کہ جہنم حرام ہے اس کو، کیونکہ وہ سخاوت کرتا تھا، جو مومنین رمضان میں بھی کرنے کو تیار نہیں جب تک کہ ان کا پروپیگنڈا نہ ہو یا اشتہار نہ ہو، لیکن جہنم حرام ہے، بہت سارے غیر مسلم اگر تھا آپ ان کو نہیں جلا سکتے کیونکہ انہوں نے ماتم کیا، جہنم ان کے لیے حرام ہے لیکن جنت کے لیے ضروری ہے کہ آل محمد کو مانے، تو وہ مقام حرام جنت و جہنم کے بیچ میں جلا جائے پھر وہاں مسلم رکھے جائیں، تو اب جہنم معاف ہو گئی تب بھی جان نہیں چل، وہ جہنم معاف ہو لیکن اس کا یہ مطلب تو تھوڑی ہے کہ جنت مل، جنت اوپر واجب ہو گئی تب بھی جان نہ چل، دونوں چیزیں تمہیں لینا ہے، جہنم حرام بھی کرانا ہے جنت کو واجب بھی کرانا، پورے رمضان کا مقصد ہے اس کام کے لیے اللہ نے ایک مہینہ رکھا، یہ مہینہ اس کام کے 150 مرتبہ صبح سے لے کے رات تک بار بار یاد دلایا گیا، لیکن نمازیں پانچ نمازیں پورے دن میں پھیلی ہوئی، ہر دو دن کے بعد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس مہینے کا مقصد پکا کر رہا بس بنا نار واپس نہیں لے جانا، ہر تھوڑی دیر کے بعد یاد آ رہا ہے، دفتر میں بیٹھے ہو تو یاد آ جائے، بازار میں بزنس کر رہے ہو تو یاد آ جائے، اسکول اور کالج میں پڑھنے گئے ہو تو یاد آ جائے، اور پھر بیٹھ کے گپ شپ کر رہی ہے تو یاد آ جائے، کسی تقریب میں جا رہی ہے کیا اس سال کافی کے نام پر ہی کیوں نہ بے حجابی ہو تو یاد آ جائے، 150 مرتبہ یاد دلانا یہ دو چیزیں ہو، قرآن نے کہا متقی بننا، لیکن ذرا سا یہ مبہم ہے نا، دوارے کا متقی کہتے کسے ہیں جو جہنم اپنے آپ پہ حرام کرا دے اور جنت واجب کرے، اب تیسری منزل آ گئی حدیث رسول شاید آج اتنا ہی بیان کرتی، اور وہ حدیث ایسی کہ سرسری طور پہ سنے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کتنے اور کتنی بڑی بات کو سن لے گئے، ہم اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، جابر ابن عبداللہ نہ سمجھ پائے، انہوں نے بھی حدیث کو سرسری سنا، جابر کسی چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے، اور صحابہ رسول میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صحابی آتے ہیں میں جابر، جابر کے یہ تین ہی فضائل ایسے ہیں کہ اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں، حدیث ہے کسا کے راوی ہیں جابر، حدیث ہے کسا جیسی اہم حدیث شہزادی کونین جابر کے ذریعے ہم کام تک یہ توحفہ پہنچائے، جابر وہ ہیں جن کو رسول خدا اور جس کا یہ پیغام کربلا ہے دوسرا پیغام آپ کے گھر تک کے ٹیلی ویژن جہاں پہ کربلا معلّہ کے سب سے پہلے ظاہر ہیں جو چیلوں کے دن کربلا کی زیارت کو پہنچے. آج 70 لاکھ آدمی اگر چیلوں کے دن آتے ہیں تو اب ولیت کا شرف اور فضیلت جابر کے ہاتھ میں حسین کے پہلے سال یہی تھی بڑی فضیلت تھی. اس کے علاوہ جابر کے اتنے سارے بات آیا تھا رسول خدا کو ہجرت کے لیے دعوت دے دینے جانے گئے جابر وہ ساتھی ہیں جنہوں نے شادی کی. رسول نے کہا جابر تم نے بہترین شادی کی. ہر آدمی شادی کے وقت اپنی نفسانی خواہشات کو ذہن میں رکھتا ہوں. تم نے واقعہ دین کو ذہن میں رکھا. بہت دلچسپ بات ہے آج اگر تربیت کے اولاد کی تقریب میں موقع ملا تو آ بھی جائے. جابر وہ ہیں جن کے ذریعے بینکنگ کے سود کا ایک مسئلہ رسول نے حل کیا. تو یہ تو اور بہت سارے ان کے فضائل ہیں لیکن پہلی تین فضیلت حدیث کے ساتھ کے رات کربلا کے چیلوں کے دن کے پہلے سائے پانچویں امام تک رسول اللہ کا سلام پہنچانے والے جاتا وہ بھی نہ سمجھ پائے کہ پیغمبر کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. سرسری سے سنا جیسے آپ اور میں رمضان کی بہت ساری حدیثیں ایسی سن لیتے ہیں جمعے کے خطبے میں ساری حدیثیں رمضان کی آئیں گی کتنے لوگ توجہ دیں. پیغمبر نے فرمایا ہے کیا بات اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے اور راتوں کا ایک حصہ عبادت میں گزارے پوری رات عبادت ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا راتوں کا ایک حصہ عبادت میں گزارے اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے اپنے بدن کو حرام کاری کے گناہ سے بچائے اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرے. پانچ چیزیں رسول نے فرمائی کہ ہے جاتے دنوں میں روزہ رات کے ایک حصے میں عبادت کی پیٹ میں حرام نہ جانے پر حرام کاری کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں اور اپنی زبان پہ قابو رکھے تو اس گناہوں کی دلدل سے نکل کے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لے گا. جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے رمضان کی فضیلت کی کتنی اہم حدیث بتا دی. پیغمبر نے کہا لیکن جابر یہ دیکھو کہ شرطیں اس کی کتنی مشکل ہے. سن لینا تو بہت آسان ہے پورا مہینہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا زبان سے لے کے پیٹ سے لے کے سارے جس گناہ کی دلدل سے نکل آتا اور عجیب مثال پیغمبر نے دی. یہ مثال آپ کے گھروں کا ڈش اینٹری کا اس دفعہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اس معاشرے میں میڈیا کی خرابی اتنا پھیل گئی ہے کہ جو نماز شب کے بھی پابند ہیں ان کے گھروں میں بھی کیبل ٹیلیویژن لگا وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. میری ایک آدھ تقاریر اس حوالے سے نہیں ہو اور فیصل آباد میں جسے میں اکثر چھوٹا شہر کہتا ہوں چھوٹا شہر نہیں ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے لیکن اپنے مزاج کے اعتبار سے اتنا مال یا الٹرا مال نہیں ہے جس تیزی سے کراچی بھاگ رہا ہے لاہور بھاگ رہا ہے اسلام آباد بھاگ رہا ہے. ابھی بھی کچھ پرانی ویلیوز ہیں ابھی بھی کچھ پرانا ماحول ہے. اس اعتبار سے میں ذرا سا اس کو چھوٹا شہر کہتا ہوں اپنی توہین نہ سمجھ لیجیے یا اپنی تعریف کا جوڑ لگتا جیسے مومن مقامی پرستار کو لوگ رہنا کو بیوقوف کہیں اس لیے کہ اس نے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا اس لیے کہ اس نے جہاز چیز کوئی اور دکھائی بھیج کچھ اور کیا یہ نہیں کہا. لوگ بے وقوف ہے نا سیدھا سادا بھولا بھالا کہیں گے نا بولے یہی مومن کے اطمینان کے لیے کافی. تو فیصلہ آباد جیسے چھوٹے شہر کیبل ٹیلی ویژن کی خرابیوں کے ساتھ انٹرنیٹ کی جو خرابیاں داخل ہو گئی تو جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ رمضان میں آپ کو یاد دلایا باقی 11 مہینوں میں تو 4 تھا اور اس کے لیے پیغمبر کی مثال پہ غور کیجیے اور میرا بیان آج کو مکمل ان شاء اللہ کل سے جو کہ ترتیب کے ساتھ تقریب ہو تو 1 گھنٹے کے اندر اندر بیان پورا ہو جائے کرے گا. 11 تو بج گئے ہیں لیکن پرانے 10 ہی ہیں تو اس لیے کے بعد پھر آپ زیادہ گھبرائیے
محمد والے محمد صلی
گناہ بہت خطرناک چیز ہے. لال لگن کا تقون رمضان کا مسئلہ ہمیں متقی بنا رہے ہیں ان گناہوں سے بات کر 150 مرتبہ آپ کی زبان میں آیا کہ ہے خدا جہنم سے آزاد کر دے اور اس کا خود ایک مفہوم یہ کہ حقدار تو ہم جہنم کے بن چکے کام تو ایسے کیے جو جہنم والوں کے جیسے اے خدا ہمیں آزادی دلا کے جنت دے. مگر اس کے لیے مثال رسول نے دی آئے جاتے وہ گناہ کی دلدل سے نکل آتا دلدل. آج صبح
پیپلز پارٹی کے اندر خواتین کے دستک کی میں یہ مثال دے رہا تھا اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم سے دلدل خواتین سمجھ پا رہی ہے کہ نہیں, لیکن مردوں کے لیے تو کوئی مشکل مسئلہ ہے. دلدل اس زمین کو کہتے ہیں کہ خواتین سے بھی آپ نے قدم رکھ دیا تو وہ آپ کو پکڑ لے, جان بوجھ کے تو آپ نے قدم رکھا تو گئے آپ بھولے سکے, آپ کو نہیں پتا کہ راستے میں آ کے دلدل, آپ اپنے اعتبار سے کہاں تو ٹھیک راستے میں جا رہے ہیں, دلدل میں پیر پڑ جائے, دلدل پکڑ لیتی آپ نے, خالی پکڑتی نہیں ہے, غلطی سے آپ نے پیر رکھا ہے لیکن اب جو پیر آپ نے رکھا ہے وہ آپ کو کھینچے, تھوڑی دیر کے بعد آپ گھٹنوں تک اس میں جا چکے, تھوڑی دیر کے بعد ناک تک اس میں ڈوب چکے, تھوڑی دیر کے بعد سینے تک اس میں جا چکے, تھوڑی دیر کے بعد گردن تک اس میں جا چکے, تھوڑی دیر کے بعد پورا انسان اس میں ڈوب جاتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ خالی پیر رکھا ہے تو پیر ہی اس میں پھنسا رہے, ایک بار پیر رکھنے کی کسارے بات باقی سارا کام وہ کر لیتے, آپ نے پیر رکھا ہے آپ کو سر تک ڈبو دینا کھینچ لینا یہ نظر کرتا, اور غلطی میں بھی پیر رکھ دو یہ نہیں کہ جان بوجھ کے پیر رکھو گے تو دلدل کھینچے, بھولے سے پیر رکھ دیا تو دلدل نے کہا بھائی یہ بھولے سے آگے اس کو جانے, نہیں اس کا کام ہے جو پیر رکھے اس کو کھینچے, گناہ دلدل ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ کہتے بولے ایک آدھ گناہ تو چل جاتا, بولے میں کہتا ہوں ایک بھی معاف نہیں کرے, اللہ معاف کرے نہ کرے وہ تو بات کا مرحلہ ہے نا قیامت کا, گناہ میں تم نے پیر رکھا تم سمجھ رہے ہو کہ ایک آدھ گناہ کیا, یہ دلدل میں پیر رکھ دیا ہے, اب تم یہاں رکو گے نہیں, پیر سے گھٹنے, گھٹنوں سے پیٹ, پیٹ پیٹ سے گردن, گردن سے سر, پورا اس میں ڈوب جاؤ گے, اس میں تمہارے اختیار بھی نہیں چلے گا, دلدل میں جانا اپنا اختیار ہے, دلدل سے نکلنا اپنا اختیار نہیں. ایک گناہ اگر کسی نے سوچ کے کیا تو اس کا تو اللہ بھی معاف کر دے, یہ دلدل ہے جس نے آپ کو جکڑ لیا, آپ اس سے نہیں چھوٹ سکتے, روز بروز ڈوبتے چلے جائیں. ہاں ایک ہی تجربہ, جو لوگ دلدل میں پھنس جاتے ہیں پھر کیا بچتے نہیں, ہاں باہر سے لوگ آئے رسی وغیرہ پھینکے ان سے کہیں کہ بھائی یہ رسی پکڑو پھر اس کو کھینچ کے نکالے, لیکن رسی پھینکنا کافی نہیں جب تک کہ خود وہ آدمی کو پکڑنے کو تیار تھا, ایک بار گنا ہو کہ دلدل میں قدم رکھا اب ڈوب گیا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, یہ پتا چلے گا لیکن آپ نکل ہی نہیں پائیں گے. ایک چھوٹا سا گناہ کرنے والے ایک بار حرام کھا لیا تو ایسا منہ کو لگتا ہے, ایک بار عورت پہ حجاب گھر سے نکلی تو ایسا مزہ آ جاتا ہے, ایک بار کسی بچے نے ڈسکو اٹاپ کی پارٹی میں اٹینڈ کر لی جا کے پھر تو ایسا اس کو چسکا لگ جاتا ہے, ڈوبتا چلے ایک سے دس, دس سے پچاس گنا ہوتے جاتا ہے, سوائے اس کے جس کو رسا پھینک کے اس کو نکال دیا, اور اس رسے کا نام ہے ماہ رمضان. رمضان اگر دیکھیں رستہ پکڑا جاتا ہے, رمضان کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, جن کو ہوگا رات میں ایک حصہ عبادت کرو, اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ, اپنی زبان پہ کنٹرول کرو, گناہ کی دلدل سے نکلو, یہ پانچ چیزیں وہ رستہ ہے جو تمہاری طرف پھینکا گیا جب تم نے اس کو پکڑ لیا تب تو تم گناہوں سے نکل سکتے, لیکن اگر رمضان آیا بھی زبان پہ وہی مجھ پکڑے پیٹ میں وہی حرام پھیلا جاتی رہی, انسان اسی طرح سے حرام کاری کے کام کرتا رہا, امام فرماتے ہیں پھر کوئی چانس نہیں ہے, حدیث میں خالی ایک چانس بتایا گیا, مفاتی کے پہلے صفحے میں حدیث دیکھیے گا رمضان کیا بات, حج مل جائے جو دوسری بات ہے, ورنہ جو رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا وہ کبھی معاف نہیں کرا سکتا. اور ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر نے فرمایا رات کو کچھ حصہ عبادت, اب رات کی عبادت کیا بہترین عبادت تھی, بہت ساری عبادت تھی, پوری اسلامی دنیا کا ماحول اس وقت بدلا ہوا, مگر میں دو مختصر عبادتوں پہ آج کا بیان مکمل کرتا ہوں. آج بہت ساری الگ الگ باتیں آ گئی, مرجعیت کی بات آ جائے, ڈش اینٹینا اور انٹرنیٹ کی خرابی آ جائے, تربیت کی اولاد کے اصول آ جائے, ایک بار گناہ میں پھنسے آدمی تو کیسے پھنستا چلا جاتا ہے, یہ پورے اصول ہے, مختصر بات آ جائے, یہ ساری چیزوں کی تشریح اب کل سے آنا شروع ہو. مگر گناہ سے نکلنے کے لیے پیغمبر نے کہا دن کے روزے رات کی کچھ عبادت. اچھا ماہ رمضان کی سب سے اہم عبادت کون سی؟ ہر آدمی کہے گا شب قدر, شب قدر, شب قدر, اور الحمدللہ اب ہمارے یہاں شب قدر کے آواز میں مفاتیح الجنان بہت استعمال ہو رہے ہیں. کیا دین کی کتابیں مفاتیح خاص طور پر وفاقی ان لوگوں کے لیے خود پیغام جو اس وقت تک ڈونیشن دینے کو تیار نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے نام کا بائک پر اعلان نہ ہو، جب تک کہ ان کے نام کی ایک تختی اس بلڈنگ میں نہ لگائی جائے، جب تک کہ ان کا نام اخبار میں یا میگزین میں نہ چھاپا جائے کہ فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے. مفادی خود ایک بہترین میسج اور پیغام ہے ایسے لوگوں کے. لیکن آج نہیں نا، آج کی تفریح تو کسی طرح مکمل کرنا. اس مفادی بنا میں آپ شب قدر کے آواز چیک کی. آج کل جو ہمارے نوجوان خصوصاً سارے اعمال اسی کتاب سے کرتے ہیں، اتنی رمضان کے اعمال میں ہم پہنچے. سارے اعمال لکھنے کے بعد شیخ عباس امی کہتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں، قال بعض مشائخنا، ہمارے بزرگ علماء نے یہ کہا کہ شب قدر میں بھی افضل ترین اعمال ہے مذاکرہ علمی، دینی مسئلے مسائل پر بات چیت کرنا، حلال و حرام کی معرفت حاصل کرنا، شریعت اسلام کو سمجھنا. شب قدر جہاں تو وہ لوگ بھی ساری رات جاننے کو تیار ہیں کہ سال میں کبھی عبادت نہیں کرتے، اس میں بھی افضل ترین اعمال ہے علم دین کو بڑھانا. تو ماہ مبارک رمضان کی جو عبادت ہے اس میں آپ کا یہ گھنٹہ نشان ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور شیخ صدو کے الفاظ میں بہترین عبادت شب قدر میں بھی ہے. شب قدر کا کوئی افضل عبادت ہے تو ماہ رمضان کی دیگر باتیں تو چھوڑیں. اسے عبادت سمجھ کے آئیے، یہ سارا ایک گھنٹہ آپ کا. بعض لوگوں کی پوری رات کی دعاؤں سے بڑھ جاتا ہے. اور دوسری چیز جو مجھے یاد کرنا ہے رات کی بات، پیغمبر نے پانچ شرطیں بتائی، پیٹ میں حرام نہ جائے اس پہ الگ تفریح ہو، زبان میں کنٹرول اس پہ الگ گفتگو ہو. لیکن ابھی تو شروع کر لگ رات کا ایک حصہ ہی بات. اور دوسری اہم ترین بات جو آپ کو رمضان میں یاد رکھنا وہ یہ کہ رمضان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سال کی گیارہ مہینے کی عبادتیں ٹینشن ہو اور اس مہینے کی کچھ اسپیشل عبادتیں آ جائیں اور پھر یہ کہا جائے جب مہینہ گزرے تو پرانی عبادتوں میں چلے. وہ جو پورے سال کی عبادت ہے وہ رمضان میں بھی اسی طرح سے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دعائیں دینا پڑو. چنانچہ رمضان کی شب جمعہ میں آپ دعائیں کمائیں پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شب جمعہ دعائیں کمائیں تو گیارہ مہینوں میں پڑھتے، رمضان کے اندر تو میرا دعائیں فکر ہی پڑے. نہیں، تو باقی سال کی عبادت میں وہ دعائیں اپنی کرے. تو باقی سال کی افضل ترین عبادت جو رات کو کی جاتی ہے اس کا نام ہے نماز شب. ماہ مبارک کے رمضان میں انتہائی خوش قسمت ہے وہ جو نماز شب جیسی عبادت کا اپنے آپ کو پابند بنا. نماز شب کے حوالے سے پورے سال لوگوں کو شکایت رہتی کہ مولانا اس کا ٹائم ایسا آکورڈ ہے کہ اس کے ٹائم پر اٹھنا بہت مشکل ہے. دن میں پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے آدمی ٹینکر میں چیک کرتا ہے پورا سال کہ کتنے بجے وقت آئے. فجر کی نماز میں ہمیشہ یہ چیک کرتا ہے خدا کتنے بجے ہو، تاکہ صرف پانچ منٹ پہلے اٹھے نماز بھی پڑھ لے پھر باقی کام شروع کر. فجر کی نماز اور بدقسمت نماز ہے کہ نماز پڑھنے والی الارم بھی لگاتے ہیں جو قضا ہونے سے دس منٹ پہلے، اس میں ہمیشہ قضا ہونے کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور نماز شب کا وقت آتا ہے فجر کی نماز سے کچھ پہلے. ارے میں یہ بھی غلط فہمی، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لو تو نماز شب کا وقت آتا ہے عام آدمی کے لیے. اور آتی مہاراج نے کہتے ہیں آدھی رات کے بعد وقت آیا فجر کے قریب پڑھو تو بہتر، نہ پڑھ سکو تو نماز شب کی سزا بھی ہے اسلام، دن کے وقت نہ پڑھو پڑھو ضرور. تو ہے اس وقت اتنی تفصیل کا موقع نہیں رہا بات کرنے ہو. نماز شب کے لیے صرف دو جملے کا تھا کہ یہ وہ نماز کہ کربلا میں سب سے آخری وصیت آقا حسین کی اپنی بہن زینب سے تھی، زینب نماز شب میں میرا نام ضرور لے. یہ حسین کی نصیحت، وہ سجاد کا فرمان کا پورے راستے میں نے دیکھا. بیویوں نے ایک نماز واجب نماز میں چھوڑو کہ نماز شب بھی خبر نہیں تھی. بعض ایسی راتیں بھی آئی کہ قافلہ روکا نہیں گیا، اونٹوں ہی میں بیویوں کو ساری رات چلایا گیا بندے کے ہاتھوں کے پاس. میں نے دیکھا بندے کے ہاتھوں کے ساتھ میری بہنوں اور بھوکیوں نے نماز شب پڑھی. اور مومن کے کنڈیشن کمرے میں پنکھے کے نیچے آرام اور اطمینان کی حالت میں نماز شب نہ پڑھو. چلے باقی مہینوں میں گیارہ مہینوں میں بہانا کسی کو مولانا اس کے ٹائم پہ اٹھا نہیں جاتا. اگر جی جو مسئلہ آپ نے سنا تو ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. نماز شب رمضان میں تو ایسا ٹائم ہے کہ ہر آدمی اٹھا ہوتا, بلکہ بعض لوگوں کے لیے وہ ٹائم گزارنا مشکل ہوتا. کون سا ٹائم؟ سحری ختم کرنا, فجر کا ٹائم آنے میں 10 منٹ بعد. یہ 10 منٹ کیسے گزارے گا؟ کچھ تو ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ 10 منٹ نہیں گزار پاتے, سو جاتے, فجر خدا کر دیتے. وہی نماز شب کا افضل ترین وقت ہے جو سحری کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے. جاگ رہے ہیں, وقت نہیں گزر رہا, تو بجائے اس کے آپ ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں. افضل ترین عبادت جو پورے سال افضل ہے, 4 مہینے آپ حاضر نہیں کر پا رہے, اس مہینے شروع کر دیں. شاید ایسی عادت پڑ جائے کہ پھر یہ پورا سال آپ کے ساتھ. سب کا فائدہ روایت میں اس نماز شب کے بتائے گئے, یہ رات کی آخری عبادت. پیغمبر نے فرمایا رمضان کی برکتیں اس کو ملے جو دن کے روزے کے علاوہ رات کا ایک حصہ عبادت میں بھی گزارا. نماز شب کتنی آسان عبادت, دو رکعت کر کے 5 نمازیں ایسے پڑھ لیجیے جیسے صبح کی نماز پڑھ, اور پھر چھٹی 1 رکعت نماز ایسے پڑھ لیجیے جیسے صبح کی دوسری رکعت پڑھی جائے. جس کو پھیلانا چاہیں وہ 70 مرتبہ ایک دعا ہے, 300 مرتبہ ایک دعا ہے, چاروں کل ہے, لیکن یہ سب ضروری نہیں. بالکل فجر کی طرح سے 5 نمازیں پڑھ لیجیے, 2 2 2 2 2 2 10. اور ایک چھٹی نماز 1 رکعت پڑھی جیسے فجر کی دوسری رکعت. آپ بولو آپ سورج بالکل اسی طرح سے 11 رکعت نماز 11 منٹ میں ہو جائے. مگر یہ ذہن میں رکھتے ہو کہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب 70,000 گنا بڑھ جاتا, تو سال کی 11 مہینے کی نماز شب ہی تو ثواب اتنا, رمضان میں تو وہ والا ثواب کی 70,000 گنا بڑھ کے آپ کو ملے. اور اگر کسی طرح سے